الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برادران انسانی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کا یہ سورہ مبارکہ، سورہ احزاب، بے حد فکر انگیز ہیں. گزشتہ کئی شبوں سے اسی سورہ مبارکہ کی معنوی فضا میں گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ شب جو مجلس تھی، وہاں میں نے یہ گزارش کر دی تھی کہ آج کی مجلس آیہ امانت کے عنوان سے ان آیات کا سلسلہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا. یوں تو قرآن مجید کا عملی پیغام تقویٰ ہے. ایک بات میں نے بہت پہلے کہیں عرض کی تھی، اس وقت یاد آ رہی ہے بے اختیار. علماء تشریف فرما ہے، فضل خدا آپ نیچے تشریف فرما بدل میں ہی مالا بدل میں ہی
آواز بلند صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
علماء تشریف فرمائیں، افاضل حوزہ تشریف فرمائیں، خطباء ہیں، شعراء ہیں، علماء ہیں، اہل فہم ہیں. قرآن حکیم فقہ کی زبان میں نازل نہیں ہوا ہے. فقہ کی اصطلاحیں قرآن مجید سے اخذ کی گئی ہیں. علم فقہ بعد میں وجود میں آیا، قرآن فقہی اصطلاحوں میں نازل نہیں ہوا ہے. قرآن نے فقہ کو اصطلاحیں عطا کی ہیں، فقہ سے اصطلاحیں اخذ نہیں کی ہیں. اگر یہ سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس کے کئی جواب ہوں گے. عموماً ہمارے نوجوان اور بچے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے، اور اس کا کیا ایک سے زیادہ جواب ہو سکتا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے. لیکن یہ وہ جواب ہے جو ایک یہودی بھی دے سکتا ہے, عیسائی بھی دے سکتا ہے, ایک بت پرست بھی دے سکتا ہے, ایک مسلمان بھی دے سکتا ہے. ایک اور جواب ہے اس کا, قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید زبان فطرت میں نازل ہوا ہے. اب یہاں پر یہ دو جواب ایسے ہیں کہ یہیں سے جو لوگ لسانیات کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ اصلا زبان کی تعریف کیا ہے, زبان کے کتنے تصور ہیں, زبان کی کتنی ڈیفینیشنز ہیں. جب ہم کہتے ہیں لینگویج, زبان, اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ایک سے زیادہ تعبیریں ممکن ہیں؟ یہی ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے, یہی ہے قرآن مجید فطرت کی زبان میں نازل ہوا ہے, یہی ہے قرآن مجید زبان تکوین میں نازل ہوا ہے, یہی قرآن مجید زبان نور میں نازل ہوا ہے, یہی قرآن مجید زبان محمد میں نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جواب کی اپنی ایک اہمیت ہے علمی. آپ یہ سمجھیے گا کہ میں خطابت کر رہا ہوں, وہ تو مجھے آتی ہی نہیں, میں برابر اپنی کم مائگی بلکہ بے مائگی اور بے بذاتی کا اعتراف کرتا رہتا ہوں. یہ خطیبانہ جملے ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں, قرآن مجید فطرت کی زبان میں, قرآن مجید تکوین کی زبان میں, قرآن مجید نور کی زبان میں, قرآن مجید محمد کی زبان میں. اور یہ بھی کہتا چلوں اب یہاں پر, اگر سے آپ اسے خطیبانہ ہی جملہ سمجھیں گے, مگر یہ ہرگز خطیبانہ نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی ایک واقعیت ہے. کوئی بھی زبان لہجے کے بغیر نہیں ہوتی. قرآن مجید زبان محمد میں نازل ہوا ہے, لہجہ علی میں نازل ہوا ہے. زبان محمد ہے, لہجہ لہجہ علی ہے, لہجہ لہجہ علی ہے, زبان زبان محمد ہے, لہجہ لہجہ علی ہے. جیسے زبان اور لہجے میں جدائی ممکن نہیں ہے, ایسے ہی محمد اور علی میں جدائی ممکن نہیں ہے. دیکھیے میں دست ادب جوڑ کے ایک بار کر سکتا ہوں. میری طالب علمانہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک جملہ بھی ایسا ادا نہ کروں جس کے پیچھے کوئی علمی استدلال نہ ہو. اس لیے یہ مطالب یاد رکھیے گا, اور اس میں کئی علوم اور کئی فنون سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مائع فکری موجود ہے. جو لوگ ادب سے ادب کا ذوق رکھتے ہیں, ادبیات کا, لٹریچر کا, ان کے لیے بھی, جو لوگ لنگوسٹکس یا لسانیات کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بحث ہے, جو لوگ قرآنیات سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے تو ہائی ہے بحث ہے. علوم اور قرآن سے متعلق جو ذوق رکھتے ہیں خصوصی, قرآن مجید زبان عربی میں ہے, ساتھ ساتھ زبان فطرت میں ہے. اور ایک بات اور عرض کی تھی میں نے کہ اگر بہت جستجو کی جائے اور علوم کی جو درجہ بندی ہم نے کی ہے اس درجہ بندی کو سامنے رکھ کر ہم کوئی اور بھی جواب تلاش کریں تو یہ جواب تو ہرگز نہیں ہوگا کہ قرآن مجید فقہ کی زبان میں نازل ہوا ہے, قرآن مجید شریعت کی زبان میں نازل ہوا ہے. یہ جواب ممکن ہے قرآن مجید اخلاق کی زبان میں نازل ہے، اخلاق بشری، اخلاق انسانی. اگر ان تمام حقائق کو سامنے رکھیں تو پھر لفظ تقویٰ کا حسن سامنے آئے گا. لفظ تقویٰ سے وحشت نہ کیجیے، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لحاظ کرنے کی بات ہے، لحاظ کرنے کی بات ہے. سورہ مبارک، پورے قرآن نے جو عملی پیغام دیا ہے وہ پیغام تقویٰ ہے. یہ بات میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، یعنی واقعی ایک دلچسپ بات ہے، اسے یاد رکھیں گے ہمارے بچے اور جوان کہ اگر پورے قرآن 6666 آیتیں بقول معروف جیسا کہ مشہور ہے، 6666 آیتوں کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں کرنا ہو، اتنی بڑی کتاب کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں کرنا ہو تو وہ لفظ ہے تقویٰ. یاد رہے گا، قرآن مجید کا عملی پیغام اگر سمیت کے ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ تقویٰ. قرآن مجید میں از اول تا آخر تقویٰ پر جگہ جگہ روشنی ڈالی گئی ہے. اصول فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ اس امر کے متعلق کیا فقیہ کی رائے ہوتی ہے، اصولی کیا کہتا ہے، جہاں امر بعد از امر موجود ہو، یعنی ایک چیز کا امر کیا گیا پھر اسی چیز کا امر دوبارہ کیا گیا، ابھی دوسرے امر کی کیا ہے. اصول فقہ کی بحث ہے، بحث عوام اہم بحث ہے. قرآن مجید میں اس کی مثال تلاش کیجئے، کوئی مثال نہیں ملے گی، مگر تقویٰ وہ حکم ہے الہی کہ جس کے متعلق ایک سے زائد آیتوں میں بار بار پہلے کا ایک تقو کہتا ہے، امر بعد از امر، حکم پر حکم دیا جا رہا ہے. تقویٰ اختیار کرو دیکھو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو دیکھو، تقویٰ اختیار کرو. عملی پیغام قرآن مجید کا تقویٰ ہے. یہ تمام شریعت کا نظام عبادات سے لے کر معاملات تک انسان کو کیا بناتا ہے؟ متقی. نماز کیا بناتی ہے؟ متقی. روزہ کیا بناتا ہے؟ متقی. حج کیا بناتا ہے؟ متقی. زکات کیا بناتی ہے؟ متقی. خمس کیا بناتا ہے؟ متقی. جہاد کیا بناتا ہے؟ جتنا نظام عبادات ہے، جو کچھ معاملات ہیں، یہ سب انسان کو متقی بناتا ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو معصوم کی معرفت پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے. لوگ بہت مدعی پیدا ہو گئے ہیں، جی ہمارا تعلق براہ راست امام زمانہ سے. یہ مجتہدین کیا ہیں؟ یہ فقہا کیا ہیں؟ یہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کیا چیز ہے؟ یہ آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب آغائے خامنئی کیا چیز ہے؟ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے. آپ تقلید نہیں کرتے، آپ علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ احکام پہ عمل نہیں کرتے، آپ نماز کو کوئی ضروری عمل نہیں سمجھتے، آپ پابندی شریعت کو نہیں سمجھتے، تو آپ کے اندر معصوم کی معرفت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. جھوٹ ہے، غلط دعویٰ ہے، باطل دعویٰ ہے. جو بھی دعویٰ کرے کہ وہ علی کی معرفت رکھتا ہے، محمد کی معرفت رکھتا ہے، صاحب الزمان علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہے، حسین ابن علی کی معرفت رکھتا ہے، اگر وہ پابند دین نہیں ہے تو جھوٹا ہے. جوانوں عزیزوں، دھوکا نہ کھانا، یہ قرآن ہے. قرآن کو پامال نہ کرو، قرآن کو پس پشت نہ ڈالو، اپنے آپ کو دھوکا نہ دو. یاد رکھے، دنیا میں کوئی کسی کو دھوکا نہیں دیتا، جو بھی دھوکا دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے. लिख लेंगे डायरी पर, डायरी में नहीं दिल में। दुनिया में जो भी किसी को धोखा देता है, किसी को धोखा नहीं देता, अपने आप को धोखा देता। मुमकिन नहीं है कि एक इंसान बेदीन हो, मुमकिन नहीं है कि एक इंसान फासिक हो, मुमकिन नहीं है कि एक इंसान अवामिर इलाहिया को नजरअंदाज करता हो, मुमकिन नहीं है कि एक इंसान अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करता हो और उसके अंदर मासूम की मोहब्बत पैदा हो जाए। मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। मुमकिन नहीं है कि जाहिल आलिम का दोस्त हो जाए, मुमकिन नहीं है कि मुजरिम आदिल का दोस्त हो जाए। अली और दुश्मनान अली का मसला यही है, अली आदिल है, दुश्मनान अली मुजरिम है। अली आलिम है, दुश्मनान अली जाहिल है। जाहिल आलिम का वफादार नहीं हो सकता, मुजरिम आदिल का वफादार नहीं हो सकता। इसलिए जहल और जुर्म से बचो। दुश्मन इंसानियत की दो चीजें हैं, जहल और जुर्म, और इन दोनों से बचने के बाद बनोगे मुत्तकी। जब मुत्तकी बन जाओगे तो फिर तुम्हारा दिल वो ज़र्फ बन जाएगा जिसमें बादए ना बेहुब अली ठहर सके। देखो कहता हूं तो बुजुर्गों से खिताब नहीं होता है, ये मेरे जवान बच्चे मेरे बराबर में मेरे साथी हैं, इस मकतबे हुसैनी में हम सब साथी हैं। दुआ करेंगे हम सब इस मकतब के अच्छे तालिबे इल्म बने रहें। जहल और जो दो अल्फाज भूल नहीं सकता कुदरत, ये दो चीजें इंसानियत की दुश्मन है। और जब तक ज़र्फ़ क़ल्ब, ज़र्फ़ ज़हन, ज़र्फ़ वजूद, ज़र्फ़ रूह, ज़र्फ़ बशरी, ज़र्फ़ इंसानी, इन दो चीजों से पाक नहीं होगा इंसान मुत्तकी नहीं हो सकता। जब तक मुत्तकी नहीं होगा उसके दिल में बादए मारिफत ठहर नहीं सकती। आलूदगियों से बचना पहली शर्त है। नमाज पढ़ते हैं सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर तहारत के नमाज हो सकती है? ये रिश्ता क्या है दोनों में? तहारत के बगैर नमाज क्यों नहीं हो सकती? हम साफ सुथरे हैं, अच्छा साफ सुथरा लिबास, बज़ाहिर साफ सुथरा है, जिस्म साफ सुथरा है, लिबास साफ सुथरा है, फौरन खड़े होकर नमाज पढ़ ली, क्या मुश्किल है? क्यों नमाज नहीं पढ़ सकते? जबान पाक है, दिल पाक है, सूरे तो जबान से पढ़ने हैं ना, है? नियत तो दिल से करनी है ना, दिल से नियत करनी है दो रकअत नमाज पढ़ता हूँ सुबह की, अदा वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह दिल से नियत करनी है, जबान से नहीं। ये मसला मालूम है ना, पूछ लीजिएगा उलमा से। जबान से नियत नहीं करनी है, नियत का ताल्लुक दिल से है। नियत असल अमले कल्ब है। अगर इंसान जबान से नियत करे और दिल में वो नियत ना हो तो नियत नहीं होगी, नमाज बातिल होगी। वाजे है ना, ये तो बिल्कुल दो दो चार की तरह की बात। अगर जबान से इंसान कहते दो रकात नमाज पढ़ता हूँ मैं, अदा वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह जो भी कहना है, दो चार सत्रों की नियत कर रहा है, दिल में अगर वो नियत नहीं है तो उसे नियत कहेंगे? नियत नहीं हुई, नियत नहीं हुई तो नमाज नहीं हुई। तो नियत का ताल्लुक है कल्ब से, रूह से। قراءت کا تعلق پھر تکبیر کہنا ہے کس سے؟ زبان سے. ہاتھ پاؤں سے تو نہیں کہنی ہے تکبیر، حالانکہ ہاتھ پاؤں سے بھی کہنی ہے. ذکر جتنا ہے، تکبیر، سورہ حمد، سورہ اخلاص، ذکر رکوع، ذکر سجود، یہ سب کرنا ہے کس سے؟ زبان سے. تو پھر مشکل کیا ہے؟ اور ہاتھ پاؤں کا کتنا دخل ہے؟ تکبیر کہتے وقت ہاتھ یہاں تک لانے ہیں، رکوع میں جھکنا ہے، سجدے میں زمین پہ پیشانی رکھنی ہے. اس عمل کے لیے غسل اور وضو کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں میں تعلق کیا ہے؟ پہلے یہ بھی نہیں کہ پہلے نماز پڑھ لو بعد میں طہارت کرو، پہلے طہارت کرو پھر نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ اچھا، طہارت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے اس کا، حکمت کیا ہے؟ ہاتھ دھوتے ہیں تین بار مستحب ہے، حکمت کیا ہے؟ ہاتھ دھونا علامت ہے کہ پروردگار یہ ہاتھ جو دنیا میں آلودہ تھے ابھی دنیا سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اب دنیا سے ہاتھ اٹھانا، چہرہ دھونے کے معنی یہ ہے کہ پروردگار اس پر غبار حب دنیا ہے، یہ چہرہ اس قابل نہیں کہ تجھے دکھا سکوں، تیرے سامنے اس چہرے کے ساتھ کھڑا ہو سکوں، اس لیے پروردگار یہ علامتی انداز میں دھو رہا ہوں، پاک ہو رہا ہوں تاکہ میرا چہرہ تیرے روبرو ہونے کے لائق ہو جائے. اور اسی طرح ہر جز دنیا اور علائق دنیا سے تنزہ اور طہارت کی ایک علامت ہے. طہارت پہلے ہے، صفائی پہلے ہے، نظافت پہلے ہے، نفاست پہلے ہے، اور ذکر بعد میں ہے. یہ ترتیب عملی ہے، یہ طہارت پہلے اور نماز بعد میں، یہ عملی شکل ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی. اگر ہم عمل سے لا الہ الا اللہ کہیں تو کیسے کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود. پہلے کیا ہے؟ نہیں ہے، پہلے نفی ہے، باطل معبودوں کی نفی ہے، بعد میں برحق خدا کا اقرار. یہ جملہ اس کے برعکس میں ہو سکتا تھا، اللہ واحد ولا الہ غیرہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے علاوہ خدا نہیں ہے، یعنی پہلے اس بات ہوتا بعد میں نفی. یہ نہیں ہے جو کلمہ سکھایا گیا، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات. کیوں؟ اس لیے کہ ظرف قلب جب تک باطل خداؤں کی محبت سے پاک نہیں ہوگا، بعد توحید وہاں ٹھہر نہیں سکتی. اسی کو ہمارے بعض بزرگ علماء یوں کہا کرتے تھے کہ مقام تبلیغ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل کیا تھی؟ وہ عرب جو 360 بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان کے لیے 361 خداؤں کا مان لینا مشکل نہیں تھا. پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ 360 بتوں کے ساتھ ایک معبود کا اور اضافہ کر دیں، پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ 360 کی نفی کرو اور بس ایک خدا کو مانو. عرب کے لیے ایک خدا کا ماننا مشکل نہیں تھا، بس ایک خدا کا ماننا مشکل تھا. تو 360 بتوں کی پرستش کر رہے تھے، ایک خدا کا اور اضافہ ہو گیا. اب 20 کی مثال موجود ہے. ہندو حضرات جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے انسانیت میں بھائی ہیں، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، اس لیے ان کو برادران اہل ونود کہا جا سکتا ہے. और वैसे खुदा की कसम जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, लोग जहाँ तक कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि इन दो कलिमात की बरकतें क्या हैं। अगर ये दो कलमे इंसान दिल से कबूल करके अपनी ज़िंदगी में ढाल ले और अपनी ज़िंदगी को इन दो कलमों में ढाल ले, इन दो कलिमात के सांचे में ढाल ले, तो बरकत समाजी सतह पर, मुआशरती सतह पर, मुआशरती कदर तहजीब जो वजूद में आती है, देखिए एक होता है फलसफा, एक होता है कानून, एक होती है तहजीब कल्चर, एक होती है थ्योरी या कॉन्सेप्ट या फिलोसफी, एक होता है लीगल सिस्टम, एक होता है कल्चर तहजीब, तवज्जो है, असल चीज तहजीब है। अगर इंसानी तहजीब सेहतमंद है तो जराइम वजूद ही में नहीं आएंगे। कानून की जरूरत तो तब पड़ती है जहां जराइम हो या जराइम का इम्कान हो, इंसान को जुर्म से बचाने के लिए कानून की जरूरत होती है। अगर इंसान मुहज्जब है पहले से और उससे जुर्म का इम्कान नहीं है तो कानून की जरूरत नहीं होती। जब रुख पे गुफ्तगू चल पड़ी, जहन में कुछ और बातें थी, तहजीब और कल्चर असल चीज क्या है, हमें वो फिलॉसफी चाहिए जो हमारी इंसानी तहजीब को परवान चढ़ाए, हमें वो कानून चाहिए जो इंसानी तहजीब की तश्कील करे और उसे इर्तिका के मराहिल तक पहुंचाए। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह और फलसफे तौहीद तहजीबी कदर के अनुमान से कौन सी कदर अदा करता है, वो कौन सी कल्चरल वैल्यू है आम जिंदगी में, इंसानी जिंदगी में, रोजमर्रा सांस लेती हुई जिंदगी में, वो कौन सी कल्चरल वैल्यू है, वो कौन सी तहजीबी कदर है जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह से हासिल होती है, वो है मुसावात। एक इंसान दूसरे इंसान से किस बुनियाद पर कह सकता है कि मैं तुम्हारे बराबर हूं, तुम ना मुझसे ऊंचे हो ना मैं तुमसे नीचा हूं, किस बुनियाद पर? इसी का नाम तो है मसावात ना, मसावात के लिए हम आप सब बराबर हैं, इंसान सब एक दूसरे के बराबर हैं। आज जो यूएन का चार्टर है जो सबको बराबरी देता है, उसके पास बराबरी का नारा है, बराबरी की बुनियाद नहीं आए। बराबरी की बुनियाद सिर्फ एक है, जिस खालिक ने तुम्हें पैदा किया है उसी खालिक ने मुझे पैदा किया है, जिस खालिक ने तुम्हें पैदा किया है उसी खालिक ने मुझे पैदा किया है, इसलिए हम और तुम दोनों बराबर हैं खिलकत के एतबार से। और अगर एक दूसरे पे जुल्म होता है तो हर इंसान की सजा ये होती है कि ठीक है तुम जुल्म कर लो, तुम जबर कर लो, तुम हमें यहाँ नीचा दिखा लो, मगर कोई एक है जो हमें हमारा हक अदा करने वाला है। मबदा के एतबार से भी मसावात का तसव्वुर है, महाज के ताल्लुक से भी मसावात का तसव्वुर है। तो मसावात यानी एक दूसरे से बराबर रहना। अच्छा, एक दूसरे से बराबर रहने से तहजीब की एक फजा तो बनती है, तबकाती निजाम टूटता है, एक तहजीबी फजा वजूद में आती है। इस तहजीबी फजा को जरा और तरक्की दीजिए, क्योंकि बराबरी हो, बराबरी का जज्बा हो तो कभी कभी सिर्फ बराबरी का जज्बा ही टकरा देता है। बराबरी का जज्बा एक दूसरे से अमूमन, ये एक मौजू था पूरी मजलिस इस मौजू पे पढ़ने का मैंने वादा किया था लेकिन इस सबर में नहीं हो पाया। नफ्स अनानियत अना वला गैरी का जो कल्चर है, और सिर्फ मादी ही, अफसोस यह है कि सिर्फ मादी माहौल में नहीं है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
تیسرا تھا وہ بڑی حد تک کی بات درست ہے کہ جو کیپٹلزم ہے اس نے آئینی کے کلچر کو زیادہ فروغ دیا ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ کیپٹلزم سے بڑا کوئی دشمن انسانیت کا نہیں ہے، سرمایہ داری سرمایہ پرستی اس سے بڑا کوئی دشمن انسانیت کا نہیں ہے۔ سرمایہ رکھنا برا نہیں ہے، سرمایہ پرستی بری چیز ہے۔ ایک ہی تو دل ہے، دل ہی سے پرستش ہوتی ہے، چاہیے تو اس سے خدا سے پرستش کر لیجیے، چاہیے تو اس سے سرمایہ سے پرستش کر لیجیے۔ سرمایہ پرستی نہ پیدا ہو تو کیپٹلزم تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس سے زیادہ صدمہ تب ہوتا ہے جب ہم دینی اور مذہبی سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی آئینی کا کلچر ہے، میری مجلس تیری مجلس، میرا امام بڑا تیرا امام بڑا، میرا تازیہ تیرا تازیہ، میرا دستہ آگے رہے گا تو تمہارا دستہ آگے رہے گا، میرا نواں خان پہلے پڑھے گا تو تمہارا نواں خان پہلے پڑھے گا۔ روزے عاشورہ ہے، شب عاشورہ ہے، شب غم ہے، روزے غم ہے، سب کو بیوی کو گرسا دینا ہے، اس میں آگے پیچھے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ انانیتیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء کی نوکری کر رہے ہیں یا نفس پرستی؟ مسئلہ ہے آج کم سے کم جو لوگ اس فرش ازا پر ہیں وہ اپنے دل سے کھرچ کھرچ کے یہ باطل انانیت نکال کے اٹھیں گے۔ آج کے بعد سے کوئی سوز خان یہ نہیں سوچے گا کہ جی میں استاد ہوں، مجھ سے پہلے کیوں پڑھوا دیا، وہ میرا جونیئر ہے اس کو میرے بعد کیوں پڑھوایا، میں نوحہ خان ہوں مجھ سے پہلے پڑھوا دیا، وہ نوحہ خان ہے میرے بعد جونیئر، میرے سامنے کا بچہ مجھ سے تو سن سن کے اس نے نوحہ پڑھنا سیکھا ہے، ہوگا وہ سیکھنے سکھانے میں جونیئر اور سینئر ہوں گے، فرش اعضا پہ سب برابر ہیں، فرش اعضا پہ سب برابر ہیں۔ تازیہ آگے پیچھے ہوگا، جھکا کے ماں باپ کا احترام قرآن نے کیا سکھایا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے اپنے یہ دونوں شانیں ایسے جھکا کے رکھو جیسے غلام۔ جب ماں باپ یہ خاطی یہ خاکی یہ گناہگار یہ غیر معصوم جب ان ماں باپ کے سامنے شانہ جھکا کے رکھنے کا حکم ہے تو آقا حسین کے سامنے ہمارے شانیں کیسے جھکے ہوئے ہونے چاہیے؟ مولا امیر المومنین کے لیے ہمارے شانے کیسے جھکے ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارے شانے کیسے جھکے ہوئے ہونے چاہیے؟ شانے جھکے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امتیاز نہیں ہے، آقا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، آقا ہمارا مرثیہ قبول کر لیں، آقا ہماری ذاکری قبول کر لیں، آقا ہمارا نوحہ قبول کر رہے ہیں، آقا ہماری عزاداری قبول کر رہے ہیں۔ اس میں میں اور تو کہاں سے آ گیا؟ توجہ ہے، آج کے بعد سے بدلے گا کچھ کلچر نہیں۔ یہ کلچر کہاں سے پیدا ہوگا؟ میں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ مساوات کی قدر پیدا کرتا ہے، جو خالق تمہارا ہے کوئی خالق ہمارا، ہم تم برابر ہیں، جس کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے اسی کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، ہم تم برابر ہیں، جس نے تمہیں زندگی دی اسی نے ہمیں زندگی دی، ہم تم برابر ہیں، یہ فضا کھلی ہوئی جس میں تم سانس لیتے ہو اسی میں ہم سانس لیتے ہیں، ہم تم برابر ہیں، جو پانی تم پیتے ہو وہی پانی ہم پیتے ہیں، ہم تم برابر ہیں۔ برابری کی قدر پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید سے، اور یہ برابری، یہ مساوات جب اور مضبوط ہوتی ہے اور ترقی پاتی ہے تو عدل پیدا ہوتی ہے، کون سی؟ اخوت، برابری، برادری۔ جب برابری برادری تک پہنچ جائے تو انسانیت عروج پاتی ہے۔ جب برادری تک پہنچ جائے تو انسانیت عروج پاتی ہے۔ اور خدا کی قسم، انگریزی زبان و ادب اور لٹریچر میں یا تمام مغربی لٹریچر کو کھنگال لیجئے، میں چیلنج کر رہا ہوں تمام اساتذہ کو جو لٹریچر پڑھاتے ہیں اور سوشل سائنسز پڑھاتے ہیں، آپ انصاف کی محنت لگا کر تلاش کیجئے اخوت کی وہ قدر، برادرہڈ کا وہ تصور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے، محمد سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی، حکمت نبوی، فراست نبوت، کہ انہوں نے دو مرتبہ عقد مواخات قائم کیا، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں۔ اجنبی لوگ، اجنبی نسلوں کے لوگ، اجنبی رنگوں کے لوگ، اجنبی قبیلوں کے لوگ، ایک اس قبیلے کا، ایک اس قبیلے کا، ایک اس نسل کا، ایک اس نسل کا، ایک گورا، ایک کالا، یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے بھائی۔ اس عقد مواخات کو ایک سماجی اور سیاسی قوت بنا دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عالم کی تاریخ میں پولیٹیکل ہسٹری، کلچرل ہسٹری، سوشل ہسٹری پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ قدر عطاء مصطفیٰ ہے۔ تو یاد رکھیے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے زندگی جینے کی جو قدر ملتی ہے وہ مساوات ہے، کلمہ محمد رسول اللہ سے جو زندگی بسر کرنے کی تہذیب ملتی ہے وہ اخوت ہے۔ اور آپ برت کے دیکھیے، زندگی برت کے دیکھیے، ٹھیک ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بھی ایک محاورہ ہے، آپ جہاں جن مسلم تہذیبی علاقوں میں جائیں گے، مسلم ممالک میں جائیں گے، مسلم معاشروں میں جائیں گے، وہاں آپ کو ایک دوسرے کو بھائی کہنے کی تہذیب ملے گی۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، فارسی بولنے والا معاشرہ ہو، عربی بولنے والا معاشرہ ہو، اردو بولنے والا معاشرہ ہو، سندھی بولنے والا معاشرہ ہو، گجراتی بولنے والا معاشرہ ہو، پنجابی بولنے والا معاشرہ ہو، سرائیکی بولنے والا معاشرہ ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، اگر اسلامی معاشرہ ہے تو ایک دوسرے کو بھائی کہنے میں اور بھائی بہن کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اور ذرا آپ مغرب میں جا کے کسی کو برادر کہہ کے پکار تو نہیں جائیں۔ آج جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، راستے پہ کوئی چلا جا رہا ہے، اسے برادر کہہ کے پکار سکتے ہیں آپ؟ یہ کلچر ہی نہیں ہوا، آپ کا منہ دیکھتا رہے گا، کیا کہہ رہے ہو، میں تمہارا کہاں کا برادر ہو گیا؟ یہ شعور ہی نہیں ہے۔ آج 21ویں صدی میں، آج 21ویں صدی میں ان ترقی یافتہ، نام نہاد ترقی یافتہ انسانی معاشروں میں سب کچھ ہے، انسانی اخوت کا تصور نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، ناز کرو مسلمانوں، ناز کرو، فخر کرو، اور سوچو تو صحیح، ساری دنیا تمہاری دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ امریکہ تمہارا دشمن ہے، اسرائیل تمہارا دشمن ہے، ہندو کلچر تمہارا دشمن ہے، کمیونسٹ کلچر تمہارا دشمن ہے، کیپیٹلسٹ کلچر تمہارا دشمن ہے، سارے غیر اسلامی تمہارے دشمن ہے۔ کیوں؟ दुश्मनी उससे होती है जिसके पास कुछ हो, हसद उससे होता है जिसके पास कोई दौलत हो। और करो, तुम्हारे पास कोई ऐसी दौलत जरूर है जिसका हसद है तमाम दुनिया को। वो दौलत एक दो नहीं, तुम्हारे पास कुरान जैसी दौलत मौजूद है, तौहीद जैसी दौलत मौजूद है, नबुव्वत मुस्तफा जैसी दौलत मौजूद है, विलायत मुर्तजा जैसी दौलत मौजूद है। ये वो नेमतें हैं और इनके बरकात वो नेमतें हैं जिनका हसद है दुनिया। हसद है, हसद मैं लफ्ज कह रहा हूँ, हसद। देखिए, अब इसी रुख पे बात चल पड़ी तो फिर इसी रुख पे चलने दी है। सलावत पढ़िए, हमारे बुजुर्ग सुन रहे हैं, माएँ सुन रही हैं, जवान सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, जिनके आहोश तरबियत में बच्चे हैं वो भी तवज्जो दें, और जो जवान और नौजवान हैं वो भी तवज्जो दें। मैं अपने इन कानों से सुनी हुई बात कह रहा हूँ, आंखों से पढ़ी हुई बात, सेकेंडरी रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। यूरोप के बाद बड़े दानिश्वर ये कहते हुए पाए गए कि ये देखो दीवाने हैं, ये क्रेजी पीपल, दीवाने हैं ये लोग, स्टिल दे आर बिलीवर्स, अभी ये लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हमारी तरह बेदीन क्यों नहीं हो जाते। यानी किस चीज का हसद है? मालो दौलत का नहीं उतना हसद जितना हसद ईमान से है। ईमान का हसद ये तकरीरों में कहते हैं, तहरीरों में लिखते हैं, अखबारात में लिखते हैं, देखो तुम्हें ये दीवाने लोग, अरे देखो हमारे बच्चे ये तो चर्च का रुख ही नहीं करते, हफ्ते में एक दिन संडे आता है उस दिन थोड़ी सी प्रेयर्स होती हैं, उस दिन भी ये नहीं आते, ये इनकी मस्जिदें हर दिन पांच वक्त भरी नजर आती हैं। यानी जिंदगी की दौड़ तो यही दौड़ है ना, इख्तिसारी मसाइल, सियासी मसाइल, फैमिली मैटर्स, सोशल मैटर्स, सबके लिए है ना, लेकिन उन्हें हफ्ते में एक दिन एक घंटा नहीं मिलता चर्च के लिए। ये बच्चे और नौजवान भी अभी तक मस्जिदें पुर नजर आ रही हैं। इस चीज का हसद है, हसद। और अब बहुत बड़े एक साहब थे, एक बहुत बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम लेना अच्छा नहीं मालूम होता, अब मेरी आदत से बात है मैं बड़ों लोगों का नाम नहीं लेता हूँ। माजी तरीक की बात है, तो वैसे भी लफ्ज भी कोई बहुत मुनासिब नहीं, अच्छा लफ्ज नहीं, तो उनकी एक तकरीर मैंने खुद पढ़ी। और वैसे तो मुझे टीवी देखने की सआदत कम ही मिलती है, मगर ये तकरीर मैंने खुद सुनी, देखी, बोलते हुए उन्हें देखा, उनके लबों से लफ्ज अदा हो रहे थे, और फिर छपी हुई तकरीर पढ़ी। हम अपनी तहजीब पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं, हम अपना लाइफ स्टाइल नाफिज करके रहेंगे। क्या लाइफ स्टाइल? यानी जैसे हम ओरिया हैं, तुम्हें भी ओरिया बनाना चाहते हैं। उन्हें हमारी बच्चियों के सरों पे जो स्कार्फ है इसका हसद है, हसद है। हमारे बच्चे बच्चियां जो दीन की पाबंदी कर रहे हैं इसका हसद है, हसद। हसद के मानी है कि समझ लो ये कोई अच्छी बात है, ये दौलत है, ये नेमत है। इफ्फत और इस्मत नेमत है, दौलत है। इज्जत और शरफ नेमत है, दौलत है। दीन और ईमान नेमत है, दौलत है। अल्लाह सुभानहु व तआला ने भी दीन को नेमत कहा है, अल्यौम अकमलतु लकुम, क्या है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर नेमत तमाम कर दी।
نعمت تمام کر دی، یعنی پہلے جو چیز تھی وہ بھی نعمت تھی، عقیدہ توحید تھا نعمت، عقیدہ نبوت تھا نعمت، عقیدہ ولایت ہے نعمت، یہ نعمتیں ان نعمتوں کو، ان خزانوں کو، ان کو سینے سے لگا کے رکھیں گے. اس کا حسد ہے دنیا کو، آپ کو اندازہ نہیں کہ ان چیزوں کا حسد ہے. اور ہمارے بچوں کے نگیٹو ریمارکس اور ریویوز پڑھ کر، ہاتھ سے دانا تحریریں پڑھ کر دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دین کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں، فیشن میں آ کر کہنے لگتے ہیں کہ ہاں ہم بھی نان بلیورز میں سے، نعوذ باللہ، دین چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہ کیجیے، یہ صرف حسد کی بات ہے، حسد کی بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑی علمی اور دانش ورانہ لہجے میں اتنی دیر سے بات ہو رہی ہے، تو میں بہت پرانی کہانی سنا دوں بچوں کو، بہت پرانی مشہور کہانی ہے. ایک صاحب تھے اور وہ بازار گئے اور انہوں نے ایک گوسفند خریدا، ایک اچھا گوسفند بکرا خریدا، لے کے چلے. راستے میں 10 بدمعاشوں نے، یہ لفظ بدمعاش آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں حرمت ممبر کو ضائع کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے الگ الگ، معاش کا لفظ اچھا ہے یا برا ہے؟ معاش، ذریعہ معاش، جس کا ذریعہ معاش اچھا ہو اسے کہتے ہیں خوش معاش، اور جس کا ذریعہ معاش برا ہو اسے کیا کہیں گے؟ بد معاش. پس یہ کسی کی روزی روٹی کا انحصار چوری پر ہو، ڈکیتی پر ہو، بے ایمانیوں پر ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ بدماش. بدماش کو گالی نہیں ہے، سلینگ نہیں ہے، یہ وضاحت نہیں ہے. معاش، لفظ معاش ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے گا اچھا لفظ ہے. خوش معاش یعنی جس کا ذریعہ معاش اچھا، بدماش یعنی جس کا ذریعہ معاش اچھا نہ ہو. جیسے بدحال خوشحال اور بدحال، ایسے ہی خوش معاش اور بدماش. تو 10 بدماشوں نے جن کا ذریعہ معاش اچھا نہیں تھا، برا تھا، انہوں نے طے کیا کہ بھائی دیکھو یہ بکرا ان سے لینا ہے. تو تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 10 آدمی الگ الگ کھڑے ہوئے، اور جب وہ لے کے چلا، کیا کہتے ہیں منڈی یا بازار جو بھی کہتے ہیں، ہاٹ ہٹ، جہاں سے بھی لے کے چلا، پہلے ایک شخص لیا، کہا میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کتا لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، آنکھیں سلامت ہیں؟ کبھی ہماری آنکھیں تو سلامت ہیں. یہ تمہیں کتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل کتا نظر آ رہا ہے. یہ بکرا نہیں ہے؟ کہا نہیں، کتا دکھائی دے رہا ہے. تمہیں کیا ہو گیا، خرید کے جا رہے ہو؟ معلوم دھوکہ دیا ہے بیچنے والے نے، سحر کر دیا ہے تمہاری آنکھوں، تم سمجھ رہے ہو بکرا ہے، کتا تھما دیا بکرے کی قیمت لے. اس نے کہا اچھا دور ہو، آگے بڑھا، 10-12 قدم کے بعد پھر دوسرا ملا اور یہی مکالمہ، ارے بھائی یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ نیا ذوق کب سے پیدا ہو گیا، کیا کتا لے کے جا رہے ہو؟ اب دیکھیے پہلے نے کہا تھا، دوسرے نے، پھر وہی مکالمہ، 10-12 قدموں کے بعد تیسرا ملا، کیا لے کے جا رہے ہو؟ کتا. 10ویں تک نمبر آتے آتے اس نے سوچا کہ واقع یا مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، یا سحر کر دیا گیا ہے، یا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ایک آدمی جھوٹ بولے گا، دو جھوٹ بولیں گے، تین جھوٹ بولیں گے، ایک کے بعد ایک کہہ رہا ہے کتا ہے، تو پھر یہ کتا ہی ہوگا. اس کی رہائی میں ہار چھوڑ دیا اور گھر واپس چلا گیا. ان 10ویں نے آ کے وہ بکرا لیا اور ذبح کر کے خوب مزے اڑا لیے. ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارے بچوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے تم دیوانے ہو، ابھی بھی سر ڈھانپ کے چلتے ہو. ہماری بچیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سب ہنستے ہیں، بچیاں کہہ رہے تھے برداشت نہیں ہوتا، ایسا مذاق اڑاتے ہیں کہ برداشت نہیں ہوتا. اڑانے کو مذاق، وہ اپنی برہنگی پہ شرمندہ نہیں ہے، تم اپنے لباس میں کیوں شرمندہ ہو؟ وہ اپنی عریانیت میں شرمندہ نہیں ہے، شرمسار نہیں ہے, تم اپنے لباس میں تو شرمسار ہو, وہ اپنی بے حیائی اور بے غیرتی میں شرمسار نہیں ہے, تم اپنی حیا اور غیرت اور عبرت پہ کیوں شرمسار ہو؟ انہوں نے اپنا شرف چھوڑ دیا, تم اپنے شرف کو سینے سے لگا کے رکھو. ایک دو تین دس بیس سو دو سو کہیں ہنسیں, اس ساتھ پر اس ساتھ نہیں ہوتا. حجاب نعمت ہے, اللہ کا حکم ہے, تکلیف شرعی ہے, واجب ہے. اسی طرح تمام احکام اسلامی, نماز ستون دین ہے. ایک مفکر اٹھا, دے آر کریزی پیپل اسٹل دے آر بلیورز, سی لک اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا, دیکھیے صاحب ابھی یہ مسجد میں چلے جا رہے ہیں, اتنا قیمتی وقت یہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, وہ آپ کی حیات نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ مذاق اڑانے پہ نماز چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے, روزہ نہیں چھوڑ سکتے, حج نہیں چھوڑ سکتے, تو آپ حجاب کیسے چھوڑ سکتے؟ اسلامی قدروں کی حفاظت کی یہ اصول سے لے کر فروع ہوتا ہے, یہی وہ امانت ہے جسے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. یہ امانت ہے, امانت زندگی, امانت ہے تہذیب, امانت امانت ہے حیا, امانت ہے غیرت, امانت ہے عفت, امانت ہے عصمت, امانت ہے انسانی شرف, امانت ہے. اللہ نے جیسی پاک پاکیزہ زندگی دی ہے ایسی ہی اس کی خدمت میں پہنچاؤ تو امانت کا حق ادا ہوگا, ورنہ خیانت کار کہلاؤ گے. امانت کو ضائع ہونے سے بچانے کا نام ہے تقویٰ. اور امانت داری ادا کرنے کا نام ہے, امانت داری کا حق ادا کرنے کا نام ہے کامیابی, فوز عظیم. امانت کو محفوظ رکھنے کا نام, اور یہ آیت امانت ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, ہم نے ایک امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے, زمین کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے, سب لرز گئے, کانپ گئے, کسی نے بار امانت اٹھانا قبول نہ کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور اس انسان نے بار امانت اٹھا لیا, اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ خیانت کرے گا, اس لیے کہ تو غرور ہے, جہول ہے, یہ بہت ہی ستمگار اور نادان ہے. آیت قرآنی, آیت قرآنی, بات مربوط ہو گئی آیت سے. ہے مزائے سورہ احزاب میں نا, پورے قرآن کا میسج تقویٰ ہے, لیکن بطور خاص جس انداز سے تقویٰ کی اہمیت سورہ احزاب میں آئی ہے, اللہ آغاز سورہ کا ہوا یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کیجیے. کس کو حکم دیا؟ اس نبی کو جسے خود حق سبحانہ وتعالی نے سند دی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, تمام عالمین کے لیے رحمت. اس نبی کو جس کو قرآن نے سند دیا, اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہیں. جو خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہے, جو رحمت عالم ہے, جو نبی مرسل ہے, جو خاتم النبیین ہے, جو کچھ نہیں ہے مگر رسول, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول, اس رسول سے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ کا تقویٰ اختیار کیجیے. اس کے بعد مومنین سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والو اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرو. اس آیت کے بعد والی آیت بالکل اس کے بعد, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, تو یہ آیت یاد ہو گئی ہوگی, اتنی بار پڑھا میں نے اس سفر میں. یصلح لکم اعمالکم, تم دو کام کرو, اللہ کا لحاظ رکھو اور وہ بات کہو جو درست ہو, کہیں بھی وہ بات کہو جو درست ہو. اور میں نے درست کا معیار بتا دیا تھا سکس بی کی ایک مجلس میں, क्या था मैं यार, दुरुस्त किसे कहते हैं, बात दुरुस्त किसे कहते हैं, किसी पे झगड़े होते हैं, हर शख्स कहेगा मेरी बात दुरुस्त है। दुरुस्त बात उसे कहते हैं जिस बात के साथ दलील हो, जो बात दलील रखती हो वो दुरुस्त, जो बात दलील ना रखती हो वो ना दुरुस्त। ठीक है, वो बात कहो जो दुरुस्त हो, वो काम करो जो दुरुस्त हो, अल्लाह का लिहाज रखो और वो बात कहो जो दुरुस्त हो, वो काम करो जो दुरुस्त हो, दो काम तो करो फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारे सारे काम बना देंगे। जो सुलह लको अमान लको, हम सारे काम बना देंगे। देखिए इस आयत में आप लोगों के बहुत से मसाइल का जवाब पोशीदा है। लोग आते हैं सुबह से शाम तक, मौलाना साहब बीमारी है, मौलाना साहब रोजगार की परेशानी है, मौलाना साहब फैमिली मैटर्स में परेशानी है, मौलाना साहब ये दुख वो दर्द, ये दुख वो दर्द, ये दुख वो दर्द। खुदा कह रहा है तुम हमारा लिहाज करो, हम तुम्हारे सब काम बना देंगे, हम तुम्हारे सब काम बना। खुदा के वादे पे भरोसा नहीं है, युसलिह लकुम अमालकुम, हम तुम्हारे सब काम बना देंगे, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे। इससे बड़ा कोई इनाम चाहिए, इससे बड़ी कोई फैसिलिटी चाहिए, बिदून इस्तिस्ना। तुम बस हमारा लिहाज रखो, वो काम करो जो दुरुस्त हो, हम तुम्हारे सब काम बना देंगे, तुम्हारी हर खता माफ कर देंगे। وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ اور پھر اگلی آیت شروع ہوئی, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, ہم نے یہ امانت پیش کی, کون سی امانت, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ الامانہ سے مراد ہے اطاعہ, اطاعت تسلسل کلام ہے نا, آیت کے بعد آیت ہے, ہم نے یہ امانت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے۔ یہ درس ہے جب یہاں پر ٹھہر کر ایک علمی بحث چھیڑ رہا ہوں, وقت تو گزر چکا میرا خیال ہے, مجلس کا وقت تو گزر چکا, اگر آج یہ ہمارے سب ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں حوضے کے تو کچھ ان کو سبق سنا دو۔ آج آخری مجلس ہے نا لاہور میں, کم سے کم اتنا تو تھکا دوں کہ آئندہ جلدی بلانے کی سوچیں گے۔ دیکھیں یہاں ایک بڑی دقیق بحث ہے, خدا آپ سب کو سلام, ایک بڑی دقیق بحث ہے جو ممبر پر پہلی بار چھیڑ رہا ہوں, اور وہ پھر اس آیت کے ترجمے سے متعلق ہے۔ یہ آیت امانت, اس کا ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے 99.99% غلط ہے, حضرات کے سامنے نہیں سمجھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ذرا آیت کی ترتیب دیکھیے اور آخری فقرے پہ غور کیجیے۔ اگر یہی مان لیا جائے, میں نے کہا ہے کہ اس آیت نے عالمی لٹریچر پر اثر ڈالا ہے اور عظمت انسانی کو اجاگر کیا ہے, اسی آیت میں امانت کا لفظ ہے, یہ امانت کے لفظ نے انگریزی اور فرینچ اور ڈوچ جرمن زبان اور لیٹن لینگویج اور تمام کلاسیکل لینگویج سے لے کر عربی فارسی اردو اور ذیلی ضمنی زبانوں تک سب پر اثر ڈالا ہے۔ حافظ شیرازی شاعر عشق و عرفان, اس نے اسی آیت کی روشنی میں وہ لازوال شعر کہا ہے جس میں کہا گیا ہے, آسماں بار امانت نہ توانست کشید, اور اے کار بنا میں من دیوانہ زدن, آسمان یہ بار امانت نہیں اٹھا سکا اور یہ بار امانت مجھ ناتواں کے نام پہ قرآن نکلا ہے. ناتواں یعنی یہ انسان, یہ انسان آسمان یہ بار امانت نہیں اٹھا سکا, زمین یہ بار امانت نہیں اٹھا سکی. ساتھ دیجئے گا, ساتھ چھوڑیے گا
نہیں.
ویسے ہے آسمان بار امانت نہیں اٹھا سکا, زمین بار امانت نہیں, پہاڑوں سے بار امانت نہیں اٹھا. مراد یہ کہ پوری کائنات سے یہ بار امانت نہیں اٹھ سکا اور یہ بار امانت انسان سے اٹھا. ہمارے میر تقی میر نے بھی ایک بات کہی, سب جس بار نے گرانی کی, سب پر جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. میر 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 چھوٹا شہر نہیں, بہت بڑا شہر ہے میر, بہت بڑا شہر ہے. معلوم ہے کتنا بڑا شہر ہے؟ کئی غالب مل کے ایک میر بنتا ہے. کئی غالب مل کے ایک میر بنتا ہے. میر بہت بڑا شاعر ہے. یہ نئے جو شعرا, نوجوان شعرا کے لیے ہے کہ میر کو پڑھیں اور سمجھیں اور حافظ کو پڑھیں اور سمجھیں. میر بہت بڑا شاعر ہے. کیا شعر, چھوٹے چھوٹے دو میں سے, سب پر جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا. ان بڑے شعرا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے چھوٹے شعرا نے یا متوسط درجے کے شعرا نے بھی اس مضمون کو باندھا. ایک صاحب نے کہا, پروردگار نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, فرمائے شاعر اہل بیت تھے اور بر صغیر میں ایک زمانے میں بڑی خدمتیں ہیں ان کی, جناب سید حسین علی جعفری صاحب مرحوم. وہ فرماتے ہیں کہ دوشے ملک بھی ہیچ ہے نا پائیدار ہے, دوشے ملک بھی ہیچ ہے نا پائیدار ہے, انسانیت کا بار قیامت کا بار ہے. انسانیت کا بار قیامت کا بار ہے. بچوں عزیزو, انسان بنو, اچھے انسان, اچھے انسان, انسانیت کا بار قیامت کا بار. یہ جو اچھے اچھے شعر اور عظمت انسانی کے تصورات شعر میں, ادب میں, سوشولوجی کے دوسری برانچز میں پائے جاتے ہیں, اس آیت کا ترشح ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے, زمینوں کے, زمین کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے, یعنی کائنات کی ہر شے کے سامنے ہم نے یہ امانت پیش کی. ظاہری ترجمہ جو عام ہوتا ہے, ابھی اس ترجمے پہ ٹک کے گفتگو ہو رہی ہے. ابھی وہ ترجمہ نہیں عرض کر رہا ہوں جو مجھے آج عرض کرنا ہے. یہ عام ترجمہ ہے. اس عام ترجمے نے جو لٹریچر کو جلا بخشی ہے اور لٹریچر کی سطح کو بلند کیا ہے کہ ہم نے سب کے سامنے امانت پیش کی اور کسی نے یہ امانت قبول نہیں کی. نام بھی ابھی یہ ترجمہ ظاہر, قبول نہیں کی, سب نے انکار کیا, لرز گئے, کانپ گئے. وہ حملہ حل انسان, اور انسان نے بار امانت اٹھا لیا. اچھا, اگر یہ اتنا ہی بڑا کارنامہ تھا کہ کسی نے نہیں کیا, انسان نے کیا, تو داد دینے کی جات تھی نا, کہنا چاہیے شاباش شاباش. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّهُ کَانَ غَلُومًا جَهُولًا. ارے یہ تو بڑا ہی ستمگار تھا اور بڑا ہی نادان تھا. اب بتائیے کہ وہ ترجمہ اگر قبول کیا جائے تو یہ ذرا سا ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہے بات, نہیں رکھتی نا؟ تضاد آ گیا نا. عام نقطۂ نظر کی تقویت کے لیے پہلے میں نے تقریر کی تھی, آج نیا ترجمہ عرض کرا, اور وہ بے بنیاد و بے اساس نہیں ہے. میرے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار, جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تحقیق کیجئے. یہ کئی جگہ حضرت کا ارشاد ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ارشاد یہ ہے کہ من افتا بغیر علم فلیتبوء مقعده من النار, جو بغیر علم کے فتویٰ دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. من فسر القرآن بغیر علم یا برائیہ برائی فلیتبوء مقعده من النار, جو بغیر علم کے یا اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ سب میرے پیش نظر ہے, اس لیے میں نے پہلے عربی ڈکشنری کھنگالی. عربی ڈکشنری کی کل رات کی مجلس میں بھی تذکرہ آ گیا تھا, عربی زبان کی عجب عجب ادائیں ہیں. عربی زبان میں کبھی ایک لفظ کے لیے بہت سے معنی ہیں, کبھی ایک معنی کے لیے بہت سے لفظ ہیں, کبھی ایک ہی لفظ کے متضاد معنی ہیں. حملہ کا لفظ یہاں جانے سخن ہے. فابین ان یحملنہا, وہاں بھی یحملنہا ہے, وحملہا الانسان. حمل ہے میم لام, اس سے عام طور پر سمجھتے ہیں بار اٹھانا, ٹھیک ہے نا. ڈکشنری ڈھونڈیے, تلاش کیجیے, اس میں کوئی اور معنی نہیں ہے. بس اب چونکہ میں تھکتا جا رہا ہوں اس لیے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. حمل کے ایک معنی بار اٹھانے کے, وزن کو بوجھ کو بھی حمل کہتے ہیں. لیکن جب یہ لفظ خیانت, جب یہ لفظ امانت کے ساتھ آئے تو حمل خیانت, حمل امانت کے معنی ہی ہوتے ہیں امانت میں خیانت کرنا. اسے کہتے ہیں محاورہ. اردو میں محاورے ہیں, اردو میں محاورے ہیں. بعض ڈکشنری میننگ دیکھ کے محاورے کا کوئی ترجمہ کر دے تو سروسینہ پیٹنا پڑے گا. ایک ایک لفظ کے ڈکشنری میننگ دیکھیں اور آپ کسی محاورے کا ترجمہ کر دیں, بات بگڑ جائے گی. محاورہ ہوتا ہے, محاورے میں عموماً کنائے سے استعمال, کنائے یا استعارے یا تشبیہ یا تمثیل سے کام چلتا ہے, مجاز سے کام چلتا ہے. جب امانت کے ساتھ لفظ حمل آئے عربی میں, کلاسیکل لٹریچر, جب حمل امانت کا ذکر ہو تو معنی ہوتے ہیں امانت میں خیانت کرنا. یہ پہلے معنی ذہن میں رکھ لیجئے, اس کے بعد دوسرا لازمی ضروری مقدمہ سامنے رکھیے. اور وہ مقدمہ کیا ہے, وہ مقدمہ کیا ہے, یاد رکھیے گا یہ فقرے. دین کا بنیادی فلسفہ, علم کلام, عرفان, فلسفہ, عقل عمومی, عقل بشری کیا کہتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت آسمان کر رہا ہے یا نہیں, زمین اللہ کی اطاعت کر رہی ہے یا کسی اور کی, ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کا اطاعت کر رہا ہے یا نہیں, ملائکہ اور فرشتے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں, اور پھر آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو اللہ نے نبی کی اطاعت کا پابند کیا ہے یا نہیں, اور ہر چیز نے نبی کی اطاعت تسلیم کی ہے یا نہیں. اگر نبی کی اطاعت ہر شے نے تسلیم نہ کی ہوتی تو پھر نبی کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے نہ ہو جاتا, نبی کے بلانے پر درخت پاؤں سے چلتا ہوا آگے نہ آ جاتا, نبی کے ہاتھوں پر اٹھا لینے کے بعد ذرہ کلمہ نہ پڑھتا, شجر و حجر رسول کو راہ چلتے السلام علیک یا رسول اللہ نہ کہتے, رسول کی ٹھوکروں سے چشمہ نہ پھوٹ پڑتا, حجر اسود رسول سے کلام نہ کرتا, فرشتے رسول کی خدمت نہ کرتے, اور آسمانوں نے اگر رسول کی اطاعت قبول نہ کی ہوتی تو شب معراج اپنا سینہ چاک کر کے رسول کو راستہ نہ دیتے. कायनात की हर शय को अल्लाह ने मोहम्मद का इताअत गुजार बनाया है। जब ये चीज हम आंखों से देख रहे हैं तो हम ये तर्जमा कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह ने कहा हमने इताअत की अमानत आसमानों के सामने पेश की, उससे कबूल करने से इनकार कर दिया। हमने जमीन के सामने पेश की, कबूल करने से इनकार कर दिया। पहाड़ों के सामने पेश की, कबूल करने से इनकार कर दिया और लरस गए, कांप गए। कबूल करने से इनकार कर देते तो इनका वजूद ही बाकी न रहता। मोहम्मद सिर तखलीक आलम, मोहम्मद जान कायनात, मोहम्मद इल्लत कायनात, मशीन निगाह मशीयत में मोहम्मद मकसूद कायनात। मजाल थी आसमानों की, जमीन की, पहाड़ों की और जर्रों की कि अल्लाह मोहम्मद की अमानत पेश करे और कोई सरता भी कर जाए। मुमकिन नहीं था। अब सुनो तर्जमा, अल्लाह फरमाता है हमने ये बारे अमानत यानी मोहम्मद की इताअत आसमानों के सामने पेश की, जमीन के सामने पेश की, पहाड़ों के सामने पेश की, कायनात के जर्रे जर्रे के सामने पेश की। हर शय ने बारे अमानत को महसूस किया, इसमें खयानत करने से लरज गए, कांप गए, अमानत का हक अदा किया। इल्ला ये इंसान, इसने खयानत की। और ये तो पहले ही से नादान और सितमगार है। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाह ने हर एक के सामने अल्लाह ने कहा देखो मैं खुदा हूं, ये मोहम्मद मेरा रसूल, मेरी और इसकी इताअत करनी है। आसमानों ने इताअत कबूल कर ली, जमीन ने इताअत कबूल कर ली, पहाड़ों ने इताअत कबूल कर ली, कायनात के जर्रे जर्रे ने इताअत कबूल कर ली और इताअत का हक अदा किया और हक अदा कर रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं। इल्ला इंसान, आज देखिए, और हक को मालूम था कि ये इंसान, ये तो जाहिल भी है, सितमगार भी है, ये जाहिल भी है और मुजरिम भी है, इसके पास जहल भी है और जुर्म भी है। वलूमन जुर्म, जहूला जहल, इसके पास जहल भी है, जुर्म भी है, या वालिम और नादान भी है, वालिम भी है, सितमगार भी है, नादान भी है। अच्छा, जब कुरान ये गवाही दे दे, बस ठहर के एक बार सुन लो हमसे आज और फिर दुआएं देते रहना। एक बार जब कुरान कह रहा है कि ये इंसान, ये इंसान बड़ा ही सितमगार है और बड़ा ही नादान, बड़ा ही सितमगार है और बड़ा ही नादान, तो अब तुम इस आयत को सामने रखकर मोहम्मद को आम इंसान न कह देना। मोहम्मद को ना अपने जैसा इंसान कह सकते हो, ना फिल असल इंसान कह सकते हो। ये बशर नहीं, माफ़ के बशर है। इंसान खल्क नहीं हुआ था तब मोहम्मद खल्क हो चुका था। सलावत पढ़ने मोहम्मद। इंसान सितमगार है, मोहम्मद मासूम। इंसान जाहिल है, मोहम्मद आलिम। इंसान को इताअत का हुक्म दिया गया है, मोहम्मद है मुता। सलावत पढ़ने मोहम्मद। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, मोहम्मद नूर से। عیسائیت کے رہتے ہوئے محمد کو انسان نہ کہہ دینا اپنا جیسا. انسان وہ ہے جس نے اطاعت کی امانت میں خیانت کی. محمد کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، محمد کی اطاعت. اللہ نے سب سے کہا محمد میرا نبی ہے، سب نے مان لیا. نبی کی زبان سے کہلایا علی میرا وصی ہے، سب نے مان لیا. مگر انسان آسمانوں پہ لکھا ہے علی ولی اللہ، زمین پر لکھا ہے علی ولی اللہ، عرش پر لکھا ہے علی ولی اللہ، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے علی ولی اللہ، ذرے ذرے کے جگر پہ لکھا ہے علی ولی اللہ. نہیں مانتا تو انسان سمجھا، امانت کا حق ادا کیا، امانت کا حق ادا کیا. امانت میں خیانت کرنے سے لرز گئے، کانپ گئے. امانت میں خیانت کرنے سے لرز گئے، کانپ گئے. وحملها الانسان، اور انسان نے خیانت کر ڈالی. امانت میں خیانت نہ کی ہو تو وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے آغوش ولایت میں اللہ نے خود نبوت کو نازل کیا ہو. شان امانت داری دیکھنا ہو تو ابو طالب کو دیکھو. استثنائی انسان، اولو العزم انسان، اولو العزم بشر، استثنائی انسان جنہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، جیسی امانت ملی ویسی ہی پیش کی. ان انسانوں میں فہرست بناؤ گے تو آدم سے لے کر ایک بڑی لمبی نورانی فہرست ہے، لیکن اس فہرست کا خاتمہ ابو طالب ہے. اس فہرست میں ہاشم ہیں، عبد المطلب ہیں، عبداللہ ہیں، ابو طالب ہیں، آخری امانت دار ابو طالب ہے. صلوات پڑھتے ہیں. آیت واضح ہو گئی، روشن ہوئی آئے. آپ بتاؤ انہ کان ظلوما جہولا، درست ہے یا نہیں؟ اللہ محمد کی اطاعت کا حکم دے اور مسلمان انسان خیانت کرے، نادان ہے کہ نہیں؟ اللہ بارے امانت اطاعت مصطفیٰ پیش کر رہا ہے، مصطفیٰ بارے اطاعت رحمت عالم پیش کر رہا ہے، بارے اطاعت خلق عظیم پیش کر رہا ہے، اور انسان اس میں خیانت کرے. انسان ستمگار ہے یا نہیں؟ انسان نادان ہے یا نہیں؟ یہ نادانی بھی ہے، یہ ستمگاری بھی ہے. بس گفتگو تمام. کیسی کیسی نادانیاں، کیسی کیسی ستمگاریاں. آج تک دنیا ابو طالب کو کیا کچھ نہیں کہتی. کیوں کہتی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ علی کے والد تھے. اور آج تک دنیا حسین کا تذکرہ نہیں سننا چاہتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کے بیٹے تھے. یہ آواز کربلا کی تاریخ پڑھو، غور سے پڑھو. کربلا میں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے, آخری خطبہ, تو سرکار سید الشہداء نے پوچھا, کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا خون میری گردن پہ ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی کوئی امانت میں نے واپس نہ کی ہو؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے یہ جو گواہی دے سکے میں نے کوئی حلال خدا کو حرام کیا ہے, میں نے کوئی حرام خدا کو حلال کیا ہے, میں نے کوئی دین میں تبدیلی کی ہے؟ سب کہتے رہے نہیں نہیں نہیں. اس کے بعد کھل کے کہا, ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں, علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. تمہارے باپ نے ہمارے باپ کو, دادا کو, چچا کو کفر میں جب وہ تھے, جب وہ کفر پر تھے انہیں قتل کیا تھا, ہمیں ان کا کینہ ہے دل میں, بغض ہے, ہم تمہیں اس لیے قتل کر رہے ہیں. یہ ہے ستم, یہ ہے ظلم, اور بس کیا کیا ستم نہ ہوا. اور عزیزو دوستو, گریہ کر رہے ہو مگر کربلا کو تفصیل سے پڑھو, حسین کی شان امامت اور شان امانت داری. امام حسین کے اصحاب میں, ساتھیوں میں, قافلے میں, کاروا میں ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر کسی کا کچھ قرض تھا. توجہ رکھنا, تاریخ ہے زندہ کا, قرض تھا. حضرت کے پاس سر نے بڑا کیا ہے, آقا میرے اوپر قرض ہے. کہا تم ہمارے ساتھ شہید نہیں ہو سکتے, واپس جاؤ, واپس جاؤ, قرض ادا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واپس جاؤ, تمہارا نام محضر شہادت میں نہیں ہے. قرض, قرض, دنیاوی قرض. اگر کسی کے اوپر قرض تھا تو وہ حسین کے لشکر میں نہیں تھا, حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں نہیں تھا. یہ شان امانت داری. بس ایک گریز کے ساتھ ایک جملہ کہوں تاکہ مال مجلس حاصل ہو جائے. حسین نے سب کی امانتوں کا خیال کیا ہے, سب کی امانتوں کا خیال کیا ہے, مگر ایک منزل وہ تھی کہ جب حسین یہ سوچ رہے تھے کہ رباب سے جو امانت لائے تھے رباب کو لوٹانے کے قابل نہیں رہی, آپ روتے رہے, گریا کرتے رہے, مگر آپ ذرا تصور کریں, اس سے پہلے میں نے دوسرے انداز سے یہ بات کہی ہے, حسین شجاع تھے, حسین صابر تھے, حسین شجاع تھے, حسین صابر تھے. حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ جب چھماہے نے گلے پہ تیر کھا کر جام شہادت نوش فرمایا ہے, تو یہ کہنا کہ حسین کے قدموں میں بھی لغزش پیدا ہو گئی, یہ غلط ہے. یہ حسین علیہ السلام کے رتبے کے خلاف ہے, یہ بات شایان نشان نہیں ہے. یہ نہ کہیے کہ سات مرتبہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے, حسین کو تردد تھا یا اضطراب تھا؟ نہیں, حسین کو تردد نہیں تھا, اضطراب نہیں تھا. حسین کے پائے ثبات میں کوئی لغزش, کوئی لرزش نہیں تھی. میرا پہلا جملہ یاد ہوگا, میں اکثر کہتا ہوں کہ حسین تو گویا کہہ رہے تھے چشم فلک دے. حسین اس بارے مصیبت کو کس شجاعت سے لیے ہوئے, سات مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے بڑھے, سات مرتبہ پیچھے ہٹے, مگر آج دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں, اس آیت کے سیاق و سباق میں چونکہ بیان چل رہا ہے, ایک وجہ اور سمجھ میں آتی ہے. حسین یہ سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ رباب سے یہ امانت لے کر آئے, کس طریقے سے اب, کس طریقے سے اب چھماہے کو ہم رباب کے سامنے لے جائیں. لیکن امام بہرحال ایک مرتبہ لائے, در خیمہ پہ لائے اور دامن ابا کو ہٹایا. جناب بی بی رباب نے بچے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا ہے, یا بنیا مثلو کہیو نہار, بیٹا کیا تیرے سے اس سے بچے کی نہر کیے جاتے. اچھا رکو, مان لو رباب کا دل, رباب کا دل, رباب کا ماں
مقام معرفت، رباب کا مقام معرفت، رباب کا رضائے رب، رباب کا رضائے رب کا نہیں کچھ شکوا نہیں ہے، یہ نہیں کہا ہائے اللہ تو نے یہ کیا کیا، یہ نہیں کہا، رباب ہے رباب، رباب سے امام حسین کو محبت تھی، کیوں تھی؟ مقام معرفت، خدا سے شکوا نہیں، خدا کا شکوا نہیں، کوئی بے تابی کی بات نہیں، بس سارا مرثیہ اس جملے میں ہے، بے تاب تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، خدا کی قسم کربلا کی یہ وہ عظیم قربانی ہے اس پر میں اکثر وہ شعر پڑھتا ہوں مرحوم قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کا جو فرما گئے حاشر تک سوچ عدل انسانی صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے، حاشر تک سوچ عدل انسانی صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے، اور بس بس آپ تعجب نہ کیجئے گا، یہ روایت یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ روایت پروردگار میرے والد مرحوم کو ذکر حسین کا صلہ عطا فرمائے، مرحوم مولانا سید ست حسن صاحب اللہ یہ روایت پڑھا کرتے تھے کہ جب جناب رباب کو دکھا چکے شہید بچے کا چہرہ تو حسین علیہ السلام پشت خیمہ پہ گئے، پشت خیمہ پہ جانے کے بعد آپ نے ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر تیار کرنا شروع کی، اہل عرفان کہتے ہیں کہ یہاں ذوالفقار نے آقا سے گلہ کرنا شروع کیا، آقا نے محسوس کیا یہ فولاد یہ ذوالفقار یہ گلیہ کر رہی ہے، یہ نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ گلہ کر رہی ہے، آقا نے جملہ کہا بس ایک آخری جہاد باقی ہے، اتنی دیر اور ساتھ دے دے، اس نے زبان حال سے کہا آقا ایک جنگ سے میں واپس آئی تھی، آپ کی مادر گرامی مجھے صاف کر رہی تھی، کفار مشرکین کا لہو تھا اسے صاف کر رہی تھی، لیکن مجھ سے باتیں کرتی جاتی تھیں، کہتی تھی اے ذوالفقار کربلا میں میرے بیٹے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، آقا مجھے آپ کا ساتھ دینا منظور ہے، مجھے یہ نہیں معلوم تھا اس ننھے کی قبر کی کھوج نہیں پڑی، ہماری اس عبادت عذاب کو قبول فرما، پروردگار جہاں جہاں بھی روئے زمین پر ذکر حسین ہو رہا ہے ان جگہوں کو ان مقامات کے چراغ ہمیشہ روشن رہے، پروردگار ان مقامات پہ تیری برکتیں نازل ہوتی رہیں، معبود ان ماتمیوں کو اپنے خاص حفظ و امان میں، پروردگار مسلمانوں کو معرفت حسین عطا فرما، پروردگار برکات و فیوض حسینی کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دے، معبود معبود فرزند حسین مہدی آخر الزمان کو اس نے ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا برشن